الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کہ انسان اللہ کی عبادت کرے انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد تو اللہ تعالی نے ہماری زندگی کے مقصد کو متعین کر دیا کہ مقصد تمہارا اس دنیا میں آنے کا عبادت ہے صرف یہی نہیں کہ قرآن پاک میں مقصد بیان کر دیا بلکہ ساتھ ساتھ حکم بھی فرما دیا کہ عبادت کرنی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگوں عبادت کرو حکم فرما دیا اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے تو مقصد بھی بتا دیا ساتھ ساتھ حکم بھی فرما دیا کہ مقصد عبادت ہے حکم بھی کر دیا عبادت کرو اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ عبادت کوئی ایک دو دن کی بات نہیں جب تک تم مر نہ جاؤ تب تک عبادت کرو قرآن پاک میں پھر فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ عبادت کرتے رہو اپنے رب کی حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے تو قرآن پاک نے عبادت کو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا عبادت کرنے کا حکم بھی بیان فرما دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ عبادت جو ہے آخری لمحے تک کرنی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے یہ ہمیں کرنا ہی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں یہ حکم بھی ہے اور یہ اللہ کا اللہ نے ہمارا مقصد بھی اسے بنایا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کو کرنے میں انسان کا اپنا فائدہ بھی ہے یہ بھی بیان کر دیا چنانچہ عبادت کرنے والے بندے کو سکون ملے گا یہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے تو دیکھیے عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہمارے اوپر ایک ذمہ داری مگر ساتھ ساتھ عبادت میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے کہ جو عبادت کرے گا اسے سکون ملے گا اور اس سکون کی تلاش ہر انسان کو ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ بے چینی اور بے سکونی میں نہ ہو نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تو یہ اللہ کی یاد ہے انسان کو سکون دیتی ہے تو عبادت کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کو سکون ملتا ہے اور عبادت کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کو تقوی عبادت سے حاصل ہوتا ہے عبادت کرتا نہ ہو تو گناہ سے بچ نہیں سکتا. یہ عبادت ہی ہے جو انسان کو گناہ کے معاملے میں چوکنا کر دیتی ہے, سینسیٹیو بنا دیتی ہے. عبادت نہیں کرتا ہوگا تو دھڑام کر کے گناہ کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون. بولو اے لوگو, عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ تم تقوی حاصل کر لو, گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. تو عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی وجہ سے انسان کو سکون, اور عبادت کی وجہ سے انسان سینسیٹیو ہو جاتا ہے گناہوں کے معاملے میں, بے دھریگ گناہ نہیں کرتا, سوچتا ہے. عبادت کرنے والا بندہ فوراً گناہ نہیں کرے گا, رکے گا. اور عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, تبارک اسم ربی, برکت والا ہے تیرے رب کا نام. جو بھی اللہ کا نام لے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت اس کی زندگی میں ڈال دیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم, میرے بندے, تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو, میں تمہارے کاموں کو پورا کر دیا کروں گا, تمہارے فاقے کو بھی دور کر دوں گا. تو عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے نفلی عبادات کرتے 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 میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو کیسی برکت زندگی میں شامل ہو جاتی ہوگی. تو عبادت کا فائدہ یہ کہ سکون بھی ہے, عبادت کا فائدہ یہ کہ انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے, عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. دنیاوی معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی سمیٹ دیتے ہیں. ہمارا کیونکہ یقین کمزور ہے, اس لیے ہم دنیاوی معاملوں کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں, اسی کو دن رات سوچتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جو عبادت کے لیے وقت ہوتا ہے اس عبادت میں بھی اسی کو سوچتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اپنے آپ کو ذرا میری عبادت کے لیے فارغ تو کر کے دیکھو. اور عبادت کا ایک فائدہ اور بھی, اور وہ یہ ہے کہ عبادت گزار بندے کو علم میں بھی گہرائی ملتی ہے, اس کی علم میں بھی قبولیت آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, الناس کلہم ہالکون الا العالم. جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ہلاک مگر وہ جو علم رکھتے ہوں, دینی علم رکھتے ہوں. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون. اور علم رکھنے والے بھی سب کے سب ہلاک سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے. تو عبادت کی وجہ سے علم کو بھی قبولیت ملتی ہے. اور عبادت کی وجہ سے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو غم بنایا, اپنا آخرت کے کاموں کی عبادت کی فکر اس کے اوپر غالب ہو گئی, جس نے آخرت کو غم بنایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دیتے. تو اس لیے مومن کی طبیعت میں عبادت کے لیے حرص ہونی چاہیے, شوق ہونا چاہیے کہ میں عبادت گزاروں, مجھے جو وقت بچ جائے میں اس میں عبادت کر لوں, اس کہ دل کی چاہت یہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاروں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی میں جو ہم آئے ہیں اس بندگی کی وجہ سے تو آئے ہیں. تو مومن کی دلچسپی عبادت میں ہوتی ہے، اس کا شوق عبادت کا ہوتا ہے، وہ وقت عبادت کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جیسے نئی نئی شادی ہوتی ہے نوجوان کی، تو گو کہ وہ کام پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، صبح سے شام تک اپنی جاب پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بھی مل رہا ہوتا ہے، مگر اس کی توجہ جو ہے اس کا شوق یہ ہوتا ہے میں گھر پہنچ جاؤں. مومن کا بھی یہی حال، دنیا میں ہے تو دنیا کے کام کر رہا ہے، مگر دنیا کے کاموں میں وہ دلچسپی نہیں جو اس عبادت میں دلچسپی ہے. اس کا شوق یہی ہے کہ کسی طرح سے وقت نکلے اور میں عبادت میں لگاؤں. ہمارے اکابرین اسی طرح عبادت کو بڑا وقت دیتے تھے، زندگیوں میں عبادت کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام ان سے ہو جاتے تھے، اللہ برکت ڈال دیتا تھا، مگر عبادت کی لسٹ کھولیں تو عبادت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 600,000 مسائل آپ کی مجلس شورا نے مرتب کیے، آج تک علماء ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. مگر عبادت کا حال یہ تھا کہ رات عشاء سے لے کے، عشاء کے بعد سے لے کے اور فجر تک عبادت میں لگے. حتیٰ کہ حضرت کے گھر کے سامنے ایک بچہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو چھت پہ حضرت کھڑے ہوتے تھے لمبا قیام ہوتا تھا، اس بچے کا گمان یہ ہو گیا کہ یہ ایک درخت کا تنا ہے. تو امام صاحب کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ اس طرح کھڑے نہیں تھے چھت کے اوپر، تو اس بچے نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ درخت کا تنا کاٹ دیا؟ اس کے والد نے کہا وہ درخت کا تنا نہیں تھا، وہ رات کی عبادت میں قیام میں ابو حنیفہ کھڑے ہوتے تھے. تو دیکھیے ہمارے اباب نے کتنی عبادت کی، ان کا کام، ان کی حرص جو تھی وہ اللہ سے بلا واسطہ عبادت تھی. ان کی زندگی کا غم یہی تھا کہ اس وقت میں کمی نہ آ جائے، میرے عبادت کے ٹائم میں کسی طرح سے کمی نہ آ جائے. آج ہماری زندگیوں کی جو ہے وہ مقاصد اور ہیں، دلچسپیاں اور ہیں، کسی کو کہیں دلچسپی اور کئی مرتبہ دلچسپی نہیں ہوتی، فکر ہوتی ہے. بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو دن رات وہی فکر ہے، اسی کا سوچ رہے ہیں، اسی کی طرف توجہ ہے، تو وہ سارا وقت توجہ کرنا وہ وقت کو ضائع کرنا ہے. بھئی آپ سارا وقت اس کے بارے میں پریشان ہوں گے، اس سے تو کوئی حل نہیں ہوتا. کاروبار میں نقصان ہو گیا، سارا وقت اس کے بارے میں سوچنا، آپ کے سوچنے سے وہ کاروبار بھی صحیح ہونا ہے. کہ اگر آپ ایک لمحہ بھی کوئی سی اور چیز کو نہ سوچیں، بلکہ اس سوچ نے، اس پریشانی نے اور آپ کو بیمار کرنا ہے کہ بار بار غم کی خبر کو سوچ سوچ کر انسان کا ذہن جو ہے وہ معاوف ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، دب جاتا ہے. تو یہ عبادت انسان کو اس ڈپریشن سے بھی نکالتی ہے اور مسائل کو بھی حل کرتی ہے. ایک سوچ ذہن میں آ گئی، پوری رات اسی سوچ میں گزار دی، سبحان اللہ. تو مومن کی دلچسپی، مومن کی جو فکر ہے، یا چاہے اس کو دلچسپی کہیں چاہے اس کو فکر کہیں، وہ عبادت ہی ہے. مقصد عبادت، وہ ہر وقت جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ اس سے جان چھوٹے اور میں عبادت کی طرف جاؤں. اس کے دل کے شوق ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے اکابرین اسی عبادت کو پسند کرتے تھے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی تراویح مکمل ہوتی اور آپ قاری صاحب کو لے کے جاتے اور پوری رات قرآن نفلوں میں سنتے رہتے ہیں. شوق. اور اتنا آپ اس میں پابند تھے اور اتنا آپ کا اس کی طرف دھیان تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کو کہہ بھی لیں کہ حضرت اتنے بڑھاپے میں پوری پوری رات عبادت کی کیا ضرورت ہے. تو کافرین کا شوق اس بلا واسطہ عبادت کا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہماری حرص ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس عبادت کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے دنیا کے کام کرنے ہیں, کرنے جو ہیں دنیا میں بیٹھے ہیں, مگر دنیا کے کاموں میں بھی خیال اسی کا آ رہا ہو. نعتِ صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت تھی اس کی ایک خاصیت یہی تھی, فرسانم بن نہار و رحبانم فی اللیل, رات کے وقت جو ہے وہ عبادت گزار اور دن میں گھوڑ سوار. تو آپ لوگوں کی, آپ صحابہ کرام کی زندگی میں سیاست بھی تھی, حکومت بھی تھی, جہاد بھی تھا, تعلیم بھی تھی, معاشرت بھی تھی, بہت زندگی مصروف, مگر اس کے باوجود آپ کی زندگیاں عبادت سے بھری بھی. رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام گشت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, حضرت ابوبکر کے گھر سے قریب سے نکلتے ہیں تو آہستہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, حضرت عمر کے گھر سے قریب سے نکلتے ہیں تو زور سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. رات کا وقت میں یوں نہیں ہوتا کہ جی بس سوئے میں, رات عبادت کے لیے محبوب سے ہم کلامی کی رات. چنانچہ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اے ابوبکر تم رات کو قرآن آہستہ پڑھ رہے تھے؟ فرمایا, اے اللہ کے نبی, اس ذات کو سنا رہا تھا قرآن جو دینوں کے بھید جانتا ہے, تو زور سے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جی آپ زور سے پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا, ہاں میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور لوگوں کو جگا رہا تھا. تو دیکھیے دن میں اتنے کام, مگر دل کی رغبت جو تھی وہ عبادت تھی. اور جب یہ خواہش دلچسپی پیدا ہو جائے نا, بندہ خود بخود ٹائم نکال لیتا ہے. آدم کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ملتا ہے, کیا کروں, مصروف ہوں. اس لیے مصروف ہے کہ رغبت نہیں, دلچسپی نہیں. کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپی اپنے کاروبار میں ایک مرتبہ اگر بن جائے تو صبح رات اسی کو سوچ رہے ہوں گے, اسی کی خیال دل میں ہوگا, اسی کی پلاننگ ذہن میں چل رہی ہوئی, اور کوئی سوچ ہی نہیں آ سکے گی. کیوں؟ کیونکہ دلچسپی اس میں ہے. اس طرح مومن کا دلچسپی جو ہے وہ عبادت کی طرف, کہ کسی طرح وقت مل جائے. اور اسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے منصب سے اگر فارغ جب ہو جاؤ, کاموں سے فارغ ہو جاؤ, اللہ کی طرف رخ کرو, کہ تمہاری دل کی دلچسپی جو ہے وہ اللہ کی یاد کی طرف, عبادت کی طرف ہونی چاہیے. تو یہ جو ہم عبادت میں کمی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, دل نہیں چاہ رہا, کیوں نہیں کرتے, دلچسپیاں اور ہیں, مقصد زندگی کو نہیں پہچانا. کیسے حاصل ہوئی عبادت, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیسے یہ شوق, یہ دلچسپی پیدا ہوتا ہے, یہ ذہن میں سارا وقت ادھر ادھر کی فکریں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہو جاؤں. ان کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارے. یہ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے, یہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ علم سے فارغ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جیسے علماء فارغ ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں, وہ بھی چلے گئے. پتا تھا ان کو کہ وہاں پہ خانقاہ ہے, لوگ عبادت ہی کرتے ہیں, وہ عبادت کی جگہ ہے. حضرت پہلے سے ذہن بنا کے تشریف لے جا رہے تھے کہ جی وہاں جا کے پہلے ہی حاجی صاحب کو بتا دوں گا کہ میرے سے اس طرح عبادت کوئی نہیں ہوتی ہے. حضرت خدمت میں حاضر ہوئے آ کر صبح تشریف لائے اور شام کو اجازت لی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک آدھ رات ٹھہر جاؤ, اور بلکہ فرمایا تین راتیں ٹھہر جاؤ. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ نیت لے کے آئے تھے کہ یہاں پہ راتیں نہیں گزر سکتی ہیں, تو یا تو رات کو سب جاگ رہے ہوتے ہیں عبادت کر, میری نیند میں خلل ہوگا. اب مگر حضرت نے حکم فرما دیا کہ بھئی تین راتیں ٹھہر جاؤ, تو طبیعت تو نہیں بنی ہوئی تھی عبادت کی, نیت بھی نہیں تھی کوئی عبادت کی, مگر شیخ نے کہا کہ جی ٹھہر جاؤ. تو فرمایا ٹھیک ہے حضرت, آپ فرمائیں تو ٹھہر جاؤں گا, مگر حضرت رات کو میرے سے عبادت تو نہیں ہوتی, یہ کہہ بھی دیا کہ ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ سب عبادت میں لگے اور میں جو ہوں وہ مجھے کوئی نہ اٹھائے, میں اپنے وقت میں فجر پہ اڑ جاؤں گا. اب نے فرمایا بہت اچھا, بلکہ فرمایا کہ میاں رشید احمد کی چارپائی میرے ساتھ لگا دو. سبحان اللہ, شیخ کے ساتھ چارپائی لگا دی. فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے رات تہجد میں نہیں جگایا, مگر تہجد پہ خود ہی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی جو منظر دیکھا تو سارے کوئی تہجد میں لگا ہوا ہے, تو کوئی سجدوں میں لگا ہوا ہے, تو کوئی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھے بھی بڑی شرم آئی تو اٹھ گیا, سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو مجھے کیا, میں کیوں نہ کروں. تو وضو کے لیے چلے گئے, وضو کر کے آئے اور حضرت کے برابر میں بیٹھ کے, اور حضرت بھی لا الہ الا اللہ کر رہے تھے. فرمانے لگے کہ میں بھی حضرت کے پیچھے بیٹھ کے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شروع ہو گیا, لیکن بڑا مزہ آیا. تو تین دن ہوئے اور تین دن میں نے لا الہ الا اللہ کیا, اور عبادت کچھ اچھی بھی لگی, ایسی صحبت بن گئی تھی, انوائرمنٹ سارا عبادت کا تھا تو اچھا لگا. تو آخر کو حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد, اگر کرنی ہے عبادت اور اللہ کو یاد کرنا ہے تو سیکھ کے کر لو. تو فرمایا حضرت سکھا دیجئے آپ. چنانچہ پھر ارادہ کیا کہ اب میں چالیس دن یہاں رہتا ہوں, اور چالیس دن عبادت کی, اور وہ عبادت کی کہ اس چالیس دن کے اختتام پہ حضرت نے ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دی. تو یہ عبادت کا شوق اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے, اور عبادت کا شوق جو ہے یہ دنیا سے دلچسپی ہٹانے سے بھی ہوتا ہے. اس دنیا کو جس کو ہم اتنی ویلیو دیتے ہیں نا, اس کی پریشانی کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں, اور اس کی خوشیوں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں. پریشانی آئے گی تو اس کو بھی سارا وقت سوچ دیں گے, عبادت کے وقت کو کم کر لیں گے, اور اس کا کوئی مقصد حاصل کرنا ہوگا تو اس میں بھی پورا وقت لگا دیں گے. تو اس دنیا کو ہمیں ویلیو کم دینی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ملعون, دنیا پہ تو اللہ کی لعنت برستی ہے, الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کی یاد کے. اس دنیا کی ہر چیز پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ جو ہم اتنی جو ویلیو دے رہے ہیں, تو مومن اس دنیا کے بارے میں یوں سوچے یا دنیاوی کاموں کے بارے میں یوں سوچے کہ جیسے انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے, مگر اصل کام باہر نکل کے کرنا ہے, اور جو میرے اصل کام ہے. تو دنیاوی کاموں کو اسی طرح کرے کہ جیسے بس کرنے ہیں, ضروری ہے, مگر اصل رغبت جو ہے وہ باہر نکل کے اللہ کی یاد کرنی ہے. تو دنیا کی دلچسپی انسان ذرا کم کرے, اس سوچ کو بریک کرے, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ, ایک چیز کو کتنی دیر تک انسان سوچ سکتا ہے؟ اتنی دیر تک سوچنے کا کوئی ریزلٹ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں گزر سکتا ہے. اسی کو ہمارے مشائخ نے وقوف قلبی کہا, کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرے, ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف, ذہن بار, کیونکہ اس ذہن نے کسی نہ کسی چیز کو تو سوچنا ہے. یہ کام کاج بھی کر رہا ہوگا تو بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوگا. اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ذہن ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو. پھر عبادت جو ہے وہ انسان کو مزیدار لگے گی, دلچسپی ہوگی. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو وقوف قلبی ہے, ہر وقت اللہ کی طرف دھیان کرنا, یہ معرفت الہی کا چور دروازہ ہے. جو دھیان کو اللہ کی طرف کر دینا نا, کہ بجائے اس کے کہ اور 10,000 فکروں میں ذہن کو لگائیں, اس فکر میں لگائیں کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ معرفت الہی کا چور دروازہ ہے. چور دروازہ اس لیے کہا کہ یہ ظاہراً دیکھنے میں عبادت کرتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے, مگر دلی طور پہ یہ عبادت نہیں ہے. اس لیے مشائخ نے یہ جملہ سکھایا کہ بار بار یہ جملہ کہا کرو, اپنے آپ کو یہ یاد دلاؤ کہ میری فکر اللہ کی یاد ہے. اور وہ جملہ ہے, الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو, مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود بدے. کہ اللہ میری زندگی کا مقصود جو ہے وہ بھی تو ہی ہے اور تیری رضا ہے, تو مجھے اپنا ذوق شوق عطا کرنا. تو مشائخ نے جہاں اسباق لکھے ہیں تصوف کے, اس میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا کرو تاکہ توجہ اسی طرف رہے کہ میرا مقصد جو ہے اللہ کی یاد, اللہ کی رضا, اللہ کی یاد, اللہ کی یاد. اللہ والا وہی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. تو تین طریقے ہیں اللہ کو یاد, تین طریقے یہ ہیں کہ عبادت میں انسان کو دلچسپی آ جائے. ایک یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں سے دلچسپی کم کرے. سارا وقت اس دنیا کو سوچتے رہنا یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ دنیاوی کام نہیں کرنے, کہ ٹھیک ہے جی اب تو شیخ نے کہہ دیا ہے نوکری سے چھٹی کرتا ہوں. نہیں, اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ دنیا سے دلچسپی کم ہو جائے, کرنے والی چیزیں ہیں کرنی ہے, زندگی جو گزارنی ہے, مگر دل کا شوق جو ہے وہ اللہ کی طرف. اور تیسری چیز ہے دعا. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے. یہ انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے, یہ ایک نعمت ہے جس کو فنا قلب کہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں گم ہو جانا کہتے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے, انسان کو نہیں مل سکتی کہ اس کی دلچسپی ہی عبادت ہو جائے. اس کے لیے بڑی دعائیں کرنی پڑتی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی اللہ کے سامنے رونا اور آہ گزاری کرنی پڑتی ہے. ہمارے مشائخ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی دعائیں کی, بڑی اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, بڑی اللہ کے سامنے ریکویسٹیں رکھی ہیں کہ یا اللہ بس اپنی یاد کا غلبہ عطا فرما. چھوٹی چیز ہے نہیں ہے, بہت بڑی چیز, اس لیے اتنی آسانی سے ملتی کوئی نہیں ہے. مگر یہ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو یہ نعمت عطا کر دیتی کہ اس کے دل کی دلچسپی جو ہے وہ اللہ کی یاد عبادت ہو. اور دعا جو ہے وہ عبادت کی طرف انسان کو لے آتی. کراچی کے رہنے والے نوجوان اپنا واقعہ خود سناتے ہیں. کہتے ہیں والد صاحب جو تھے وہ پی آئی اے میں ڈائریکٹر تھے, اور مجھے باہر بھیج دیا امریکہ پڑھنے کے لیے. دوست میرے سارے اٹالین تھے, ان کے ساتھ میں ایک مرتبہ پاکستان آیا. ان اٹالین لڑکوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان دیکھنا ہے. کہتے ہیں بہت اچھا, آ جاؤ کراچی لے جاتے ہیں. کہتے ہیں ان کو لے کے میں آ گیا یہاں کراچی. والد صاحب کو میں نے کہا میرے دوست کوئٹہ جانا چاہتے ہیں, کوئٹہ دیکھنا چاہتے ہیں. والد صاحب نے کہا بہت اچھا, تم لوگوں کی فلائٹیں کروا دیتے ہیں کراچی سے کوئٹہ کی. اس نے کہا نہیں, کراچی سے کوئٹہ ہم فلائی کر کے نہیں جائیں گے, ہم نے بائی روڈ جانا ہے, بلوچستان دیکھیں گے پورا. یہ سارے اٹالینز انہوں نے بلوچستان دیکھنا. والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چلے جاؤ گاڑی کا انتظام کر دیتے ہیں. ایک ڈرائیور بھی ساتھ کر دیا, ایک آدھ اور بندہ ساتھ کر دیا, اور یہ کوئٹہ چلے گئے سارے اٹالین دوست اور یہ لڑکا بھی. والد کو بڑی فکر تھی, اور والد دیندار ذہن رکھنے والا آدمی تھا. یہ وہاں پہنچے اور وہاں سیٹل ہوئے ہوٹل میں, تو جو ڈرائیور یا چوکیدار یا جو ڈرائیور جو ساتھ بھیجا تھا والد نے, اس نے پیچھے سے والد کو بتایا کہ یہ اٹالین تو شراب پیتے ہیں, آپ کا بیٹا بھی ساتھ شراب پی رہا ہے. غم ہوا اس کے والد کو، تو دعا کی کہ یا اللہ اس میرے بیٹے کو تو عبادت کو توفیق ہونی تھی، یہ کس چیزوں پہ لگ چکا ہے، تو عبادت کی دعا کی کہ یا اللہ اس کو عبادت عطا فرما، اس گناہ سے محفوظ کر. تو لڑکا کہتا ہے کہ جب میرے والد کو یہ پتا چلا تو میرے والد نے اگلے دن مجھے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کل رات جو ہے وہ پوری فیملی عمرے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو تم آج رات ہی واپس آ جاؤ. اس نے کہا ہم دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور والد نے کہا عمرے پہ کل جا رہے ہیں، یہ کیا بات. اس نے کہا رات کو بھی فلائٹ تھی کوئٹہ سے کراچی کی اور اگلی رات بھی تھی اگلی شام بھی تھی، تو رات کی فلائٹ میں جگہ تھی مگر میں نے اپنے والد کو جو ہے وہ بہانہ کر دیا کہ کوئٹہ میں لڑائیاں ہو گئی ہیں ہم ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچ سکتے. میں نے کہا کیا پتا ہوگا میرے والد کو کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، کسی ایئرپورٹ پہنچنا مشکل ہو گیا، لڑائیاں ہو گئی ہیں. والد نے کہا مس ہو گئی فلائٹ؟ میں نے کہا ہاں جی مس ہو گئی فلائٹ. والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل دوپہر کی جو فلائٹ ہے اس سے اگر تم گھر واپس نہیں آ سکے نا تو کبھی گھر واپس نہیں آنا، عمرے پہ تو میں نے لے جانا ہے تمہیں. اب اس کو ڈر لگا کہ یہ والد جو کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر کل واپس نہیں آیا تو بالکل نہیں آ سکوں گا. کہتا ہے اب میں جب فلائٹ لینے کے لیے گیا تو واقعی اس فلائٹ میں جگہ نہیں تھی، اب میں کسی کے پاس جا رہا ہوں اور کسی کے پاس جا رہا ہوں کہ بھائی مجھے جانا ضروری ہے، رات کو میری عمرے کی فلائٹ ہے کراچی سے. کہتے ہیں وہ کیپٹن جو تھا پلین کا اس کو پتا تھا کہ میں پی آئی اے کے ڈائریکٹر کا بیٹا ہوں، اس نے کہا جی اس فلائٹ میں تجھے جگہ مل نہیں سکتی، میں تجھے کاکپٹ میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں. تو کاکپٹ میں بیٹھ کے میں اس کے ساتھ کراچی پہنچا، پوری رات بھی جاگا اگلے دن بھی جاگا، بھاگی دوڑی کر کے اتنا تھکا ہوا تھا اور پھر آگے پھر عمرے کی فلائٹ. تو عمرے کی فلائٹ لے کے احرام باندھ کے ہم یہاں سے کراچی کے والد کے ساتھ چلے گیا. میں نے کہا اگر آج نہیں آتا تو اس والد نے مجھے گھر میں آنے نہیں دینا تھا، یہ بہت بڑی زندگی کی لڑائی ہونی تھی، اور اس والد کو جو میری حرکتوں کا پتہ چل گیا ہے تو اس والد نے مجھے بخشنا نہیں ہے. تو نیک ذہن رکھنے والا والد تھا، بہت پریشان تھا وہ والد. کہتے میرے والد نے میرے لیے بڑی دعائیں کی. کہتے میں احرام پہن کے چلے تو گیا اور ہم مکہ مکرمہ آ گئے، میں اتنا تھکا ہوا تھا، دو راتوں سے جاگا ہوا تھا کوئٹہ سے کراچی، پھر کراچی میں جو وقت گزارا اور اس کے بعد فلائٹ لے کے پھر جدہ اور پھر مکہ، اور حالت غیر تھی. میں نے نیت کی کہ والد صاحب کے ساتھ جاؤں گا عمرے کے لیے، جب ہم پہلا طواف کر رہے ہوں گے نا طواف کا پہلا چکر ان کے ساتھ لگاؤں گا، وہ پہلے چکر کے بعد میں پھر ہوٹل میں آ کے آرام کر لوں گا، باقی عمرہ وہ کرتے رہیں گے اور ان کو میں یہ کہوں گا میرا بھی ہو گیا، یہ نیت کر لی. کہنے لگا کہ میں چلے گیا اور اسی طرح میں نے پہلا چکر لگایا، مگر جیسے ہی میں داخل ہوا اندر ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت ہوئی میرے اوپر. پہلا چکر تو کیا میں نے پورا طواف بھی والد کے ساتھ کیا، اس کے بعد میں نے پوری سعی بھی کی اور اتنے جوش سے کی کہ جتنے جوش سے میرے والد نے بھی نہیں کیا ہوگا، حتیٰ کہ مجھے اس عبادت میں ایسی دلچسپی ہوئی کہ ہم 10 دن وہاں رہے، میں 10 دن میں 8 سے 10 گھنٹے سویا، اس کے علاوہ سارا وقت حرم میں عبادت میں گزاری. اس نوجوان کے اپنے الفاظ ہیں، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہ دعا، یہ عبادت، اس کا شوق ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی دعا اللہ کے نبی نے بھی فرمائی، چنانچہ مشہور دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کا شوق عطا فرما، اپنے شکر کا شوق عطا فرما، اچھی عبادت کرنے کا شوق عطا فرما. تو ہر مومن کے دل کی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا اللہ کے ساتھ بلا واسطہ عبادت کا بہترین تعلق ہو. عبادت نہیں کرتا وہ مومن تھوڑی، وہ تو مردہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے، اپنی یاد سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. یار رہے یا رب تو میرا, یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا رہوں, یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں, مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں, سر شار رہوں, ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا, تیرا مگر ہوشی یار رہوں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا موجود
حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی
دعا کر لیجیے. سبحان ربی الال الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا, اے اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے, اللہ شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجئے, اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا, میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اللہ جو گناہ یاد ہیں میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اے میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی,
اے اللہ اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک دھو لیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ جو آپ کے ذکر کرنے کا حق تھا اللہ وہ ادا بالکل نہ کر سکے، اللہ جو آپ کے شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا میرے مالک وہ ادا نہ کر سکے، اللہ کمزوروں پر رحم فرما، اللہ کمزوروں پر رحم فرما، میرے مالک نفس و شیطان نے ہمیں لوٹ لیا، اللہ لوٹے ہوں پر رحم فرما، اے اللہ لوٹے ہوں پر رحم فرما، اے اللہ کبھی شیطان لوٹتا ہے، اے اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں لوٹتا ہے، اے اللہ گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کر بیٹھے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے لیے عبادت کے دروازے بند نہ فرما، اللہ دروازے بند نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اے اللہ اپنی عبادت کے دروازوں کو بند نہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی یاد میں وقت گزارے، اللہ آپ بہت اونچے ہیں مگر میرے مالک کمزوروں پر رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، آپ چاہیں تو ہمیں قابل بنا سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرما، میرے مالک اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرما، اے اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں راتوں کو تیری عبادت میں جاگتے ہیں، اللہ تجھے مناتے ہیں، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کو ایسے سجدے کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہم تیرے ان بندوں کی رات کے گرم آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر بھی کرم فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ نماز کا شوق نصیب فرما، اے اللہ نماز میں اپنی یاد نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ تیرے در پہ آئے بیٹھے مہمان ہیں اور آپ کے محبوب نے ہمیں حکم کیا کہ مہمانوں کا اکرام کرو اگر اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اے اللہ جو ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرنا ہے تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در پر مہمان بن کے حاضر ہیں، میرے مالک اکرام کر لیجئے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ ہمارے جاننے والوں کا کچھ پیغام آیا ہے کہ والد جو ہے وہ بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اے میرے مالک ہمارے ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما. میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.